الرحمن الرحیم. اگرچہ ایک نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے مگر سابقہ مسائل جو بیان ہو چکے ہیں اسی سے اس کا تعلق ہے، لہذا مشکل مسئلہ نہیں اگر آپ نے سابقہ مسائل کو پیش نظر رکھا ہے. مسئلہ نمبر 1214، الذین یملکون الغنم یجب علیہم فی آخر السنۃ اخراج خمس الباقی بعد معونتہم من نماء الغنم من الصوف والثمن واللبن والسقاج المتولدۃ منہا. کہتے ہیں کہ ایک مثال بتا رہے ہیں مسئلے کی، اور اسی مثال سے آپ باقی کاروباری مسائل بھی حل کر سکتے ہیں. کہ فرض کیجئے کہ کسی کے پاس بھیڑ بکریاں ہیں، اس کا وہ مالک ہے، اور بھیڑ بکریوں کا اس نے خمس نکال دیا ہے، لہذا اصل مال پر تو خمس واجب نہیں. یا بھیڑ بکریاں مثلا اس کو میراث وغیرہ میں ملی ہوئی ہیں، لہذا اصل مال پر خمس واجب نہیں ہے. لیکن ان بھیڑ بکریوں سے اس کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، اب سال کے دوران میں فائدہ ہو رہا ہے، اور ان بھیڑ بکریوں کے مال میں اضافہ ہو رہا ہے. یا تو اس طرح سے کہ مثلا اس کے بال، بھیڑ بکریوں کے بال بڑھ گئے ہیں جو بیچ کے کاٹ کے اگر بیچے جائیں تو اس کے پیسے مل جائیں گے. یا بھیڑ بکریاں موٹی ہو گئی ہیں، ان کو اگر مارکیٹ میں بیچا جائے تو زیادہ قیمت میں بکے گی. اسی طرح سے ان کا دودھ ہے یا ان کے پیدا ہونے والے بچے ہیں، یہ سال کے دوران میں اس کی آمدنی میں اضافہ ہوتا رہا، دودھ کی وجہ سے، بھیڑ بکری بچوں کی وجہ سے، یا دوسری چیزوں کی وجہ سے، تو ان ساری چیزوں کا خمس نکالنا واجب ہے اس پر. لیکن بعد معونتہم من نماء الغنم، لیکن سارے اخراجات کو منہا کرنے کے بعد، ان بھیڑ بکریوں پر جتنا خرچہ کیا ہے وہ خرچہ مائنس کرنے کے بعد جتنی بچت ہوگی اس بچت پر خمس نکالنا پڑے گا. بھیڑ بکریوں کو جو چارہ دینا پڑ گیا ہے، ان کی حفاظت کے لیے افراد رکھنا پڑ گئے ہیں، ان کے لیے کچھ صاحبان بنانا پڑ گیا ہے، جگہ بنانا پڑ گئی ہے، اور اسی طرح سے مثلا بیمار پڑ گئے تو ان کے لیے دوائیں لینا پڑ گئی ہیں، یہ سارے اخراجات منہا کرنے کے بعد سال کے آخر میں جو بچے گا تو اس کا خمس نکالنا پڑے گا. وَإِذَا بِعَ شَيْءٌ مِّن ذَلِكَ فِي أَثْمَاءِ السَّنَةِ وَبَقِيَ شَيْءٌ مِّن ثَمَنِهِ أَوْ عِوَضِ ثَمَنِهِ وَجَبَ إِخْرَاجُ خُمْسِهِ أَيْضًا. اگر سال کے دوران ہی کچھ بکریوں کو بیچ دیا جاتا ہے، یا ان کے دودھ کو بیچ دیا جاتا ہے، یا ان کی دوسری کارآمد چیزوں کو بیچ دیا جاتا ہے، مثلا ان کے بچوں کو بیچ دیا جاتا ہے مثلا، تو ایسی صورت میں اب سال کے آخر میں جو ان کی قیمت بچے گی اس قیمت کا اسی طرح سے خمس نکالنا پڑے گا اخراجات مائنس کرنے کے بعد. وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي سَائِرِ الْحَيْوَانَاتِ. یہ مثال انہوں نے ایک حیوان کی پیش کی ہے، بھیڑ بکری کی، مگر یہ مسئلہ سارے حیوانات کا ہوگا، اور فقط سارے حیوانات کا مسئلہ نہیں، سارے بزنس کا مسئلہ یہی ہے. اگر کسی نے دکان خریدی اور دکان خریدنے کے بعد اب آہستہ آہستہ سال کے دوران میں اس کے مال میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اگر مال میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو سال کے آخر میں سارے اخراجات مائنس کرنے کے بعد جتنا مال میں اضافہ ہوا ہوگا اتنے مال کا خمس نکالنا ہوگا. اگر مال بیچ دیا ہے تو اس کی قیمت اگر ہمارے پاس پڑی ہوئی تو اس کی قیمت کا خمس نکالنا پڑے گا. اور یہی مسئلہ دکان کے علاوہ انڈسٹری، فیکٹری، باقی جو کام انسان کرتا ہے ان تمام مقامات میں یہی ہے کہ سال کے دوران میں جو اس کو انکم ہوتی جاتی ہے، اضافہ ہوتا جاتا ہے، اس اضافے پر خمس آئے گا مگر سارے اخراجات مائنس کرنے کے بعد. فَإِنَّهُ يَجِبُ تَخْمِيسُ مَا يَتَوَلَّدُ مِنْهَا اِذَا كَانَ بَاقِيًا فِي آخِرِ السَّنَةِ بِنَفْسِهِ أَوْ ثَمَنِهِ. اب یہ مثال جو بیان کر رہے اسی مثال کے تحت، اگر سال کے آخر میں بکری کے بچے بچ گئے ہیں تو بکری کے بچوں پر خمس واجب ہو جائے گا، اور اگر بکری کے بچے بیچ دیے ہیں تو اس کی قیمت پر خمس واجب ہو جائے گا. اگر دکانداری کا مسئلہ ہے تو اس میں وہی والی مثال ہوگی کہ دکان میں اگر مال پڑا ہوا ہے، جو اضافہ ہوا ہے، جو منافع ہوا ہے، وہ مال کی صورت میں پڑا ہوا ہے تو مال پر خمس واجب ہوگا، اگر مال بیچ دیا ہے، رقم ہاتھ میں ہے تو رقم پر خمس واجب ہوگا. خلاصہ یہ اس کا کلیہ اور قاعدہ ایک ہی طرح کا ہے. جی
بے
سوال یہ پوچھا گیا کہ بھیڑ بکریاں اگر ہیں تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس پر زکات لگے گی یا خمس لگے گا؟ یہ شرعی مسائل معلوم کر لیں آپ تو خود بخود آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں زکات لگے گی کا نہیں. اس لیے کہ اگر اس کے پاس 40 سے کم بھیڑ بکریاں ہیں تو زکات بالکل نہیں لگے گی, فقط خمس لگے گا. خمس مگر دینا ہوگا. خمس تو اس کے پاس فقط دو بھیڑ بکریاں ہیں تب بھی خمس دینا ہے. ہم اگر زکات جب 40 پوری ہو جائیں تو پھر زکات دینی ہے. تو زکات کا نصاب الگ ہے, خمس کا نصاب الگ ہے. عین ممکن ہے کہ اس کے پاس 400 بھیڑ بکریاں ہوں تو اس کو زکات بھی دینی ہے, اس کو خمس بھی دینا ہے, دونوں چیزیں دینی ہیں. یہ ایک گفتگو مکمل ہو گئی کہ کسی بھی طرح کا اگر کاروبار ہے اور اس میں منافع ہو رہا ہے تو سال کے آخر میں سارے اخراجات منہا کرنے کے بعد, مائنس کرنے کے بعد, یا تو اس مال پہ خمس دینا ہے جو کاروبار ہم کر رہے ہیں, یا اس کی رقم اگر ہمارے پاس آ گئی ہے تو رقم پر خمس دینا ہے. یہ ایک ذرا آسان مسئلہ تھا. اب ذرا سا ایک مشکل مسئلہ ہے, اور یہ مسئلہ اگر آپ سمجھ لیں تو اور بہت سارے ہمارے معاشرے میں پیش آنے والے مسائل بھی سمجھنا آسان ہو جائیں گے. اگرچہ یہ مثال بیان کر رہے ہیں, اور مثال بیان کر رہے ہیں ایک باغ کی, کہ مثلاً پر سے ایک باغ خریدا یا ایک باغ پر خمس ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کے حوالے, مگر یہ والی بات, یہ والی مثال دوسرے مقامات پر بھی اگر انسان مسئلے کو سمجھے تو اچھی طرح سے استعمال کی جا سکتی ہے. اذا امر بستانا وغرس فيه نخلا وشجرا للاتجار بثمره لم يجب اخراج خمسه. اذا صرف عليه مالا لم يتعلق به الخمس كالمورود. اگر فرض کیجیے کہ انسان ایک پورا باغ بناتا ہے, جیسے دیہات میں رہنے والے عام طور پر اپنے کاروبار کو پھیلانے کے لیے طرح طرح کے باغ لگاتے رہتے ہیں. آم کا باغ لگا دیا, چیکو کا باغ لگا دیا, تو یہ باغ لگاتے رہتے ہیں. اب فرض کیجیے کسی نے ایک باغ لگایا, مگر اگر اس نے وہ باغ میراث والے مال سے لگایا ہے, جو میراث والے پیسے اس کو ملے تھے ان پیسوں سے پورا باغ لگایا, کہتے ہیں اس باغ پر خمس واجب نہیں. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ میراث پر خمس واجب نہیں تھا. اب انہی پیسوں کو اس نے باغ میں لگا دیا تو اس باغ پر بھی خمس واجب نہیں ہوگا. او مالا قد ادا قد اخرج خمسہ کاربع سنت السابقہ. یا مثلا فرض کیجئے کہ یہ میراث کا مال نہیں تھا, یہ تھا تو اپنا کمایا ہوا مال, مگر اپنے کمائے ہوئے مال پر یہ خمس ادا کر چکا تھا, تو خمس ادا کیے ہوا مال اس نے باغ میں لگایا اور پورا باغ بنایا, تیار کیا پورا باغ, آم کا باغ مثلا پورا بنایا اس نے, تیار کیا, تو کہتے ہیں اس پر بھی خمس نہیں ہے. اس سے اس مال پر پہلے خمس دیا جا چکا ہے, اب فقط اس کی شکل و صورت تبدیل ہوئی ہے, تو شکل و صورت تبدیل ہونے کی وجہ سے خمس دوبارہ نہیں آتا ہے. ایک مرتبہ خمس دے دیا جائے, پھر اس رقم کے کا سونا بنا لیا جائے, سونے کے شیئرز بنا لیے جائیں, شیئرز کی زمین خرید لی جائے, زمین کا باغ بنا دیا جائے مثلا, تو ان تمام چیزوں پر خمس نہیں ہوگا, اس لیے کہ اصل رقم پر خمس دے چکے تھے. لہٰذا جی کاروبار کی نیت سے ہو تب بھی خمس تو دینا ہوتا ہے. سمجھے نہیں آپ کا سوال کیا ہے؟ ٹھیک ہے نہیں, ابھی تو یہ بات فقط اس بات کی حد تک ہے, ابھی منافع کی بات نہیں آئی. تو آپ کے ذہن میں جو مسئلہ ہے کہ کاروبار کے لیے ہے تو اس پر خمس دینا پڑے گا, اس کا مطلب ہے کہ اس کے منافع پر خمس دینا پڑے گا. ابھی منافع کی بات نہیں ہو رہی, ابھی تو فقط اس بات کی بات ہو رہی ہے جس پر یہ خرچہ کر رہا ہے, پیسہ لگا رہا ہے. تو پیسہ لگا رہا, اگر یہ میراث سے ملا ہوا پیسہ لگایا ہے اس پر خمس نہیں ہوگا. اگر ایسا پیسہ لگایا کہ جس پر پہلے خمس دے چکا ہے تب بھی اس باغ پر خمس نہیں ہوگا, اس لیے کہ پہلے خمس دے چکا ہے. ابھی منافع کی بات نہیں, ابھی تو اصل باغ کی بات ہے. او مالن فی الخمس کا اربع سنت السابقہ. تیسرا پہلو, دو پہلو آپ کے سامنے آ گئے کہ میراث کا پیسہ لگایا خمس نہیں ہوگا, کمایا ہوا پیسہ تھا مگر اس پیسے پر خمس دے دیا تھا اور وہ پیسہ باغ بنانے میں لگایا اس پر بھی خمس نہیں ہوگا. تیسرا پہلو, ایسا پیسہ لگایا کہ کمایا سابقہ سالوں میں تھا اور جتنا کمایا تھا اس پر خمس بھی آ گیا تھا. مثلا فرض کیجئے کہ ایک لاکھ روپے کا یہ باغ لگا رہا ہے, یہ ایک لاکھ روپیہ اس نے پچھلے سال میں کمایا ہے, مگر پچھلے سال میں کمانے کے بعد اس ایک لاکھ روپے پر اس نے خمس نہیں دیا, خمس نہیں دیا اور وہ پیسہ بھی اس نے باغ میں لگا دیا. تو کہتے ہیں باغ میں اگر یہ پورا ایک لاکھ روپیہ جو غیر مخمص پیسہ تھا وہ لگا دیا, کہتے ہیں تب بھی اس باغ پر خمس نہیں ہوگا. کیوں بھائی کیوں نہیں ہوگا خمس, اب تو خمس ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ ہاں خمس ہونا چاہیے مگر باغ پر نہیں, اس رقم پر. اب باغ سے خمس کا تعلق نہیں رہا, اس لیے کہ لاکھ روپے پر خمس واجب ہو گیا تھا, لہذا لاکھ روپے کے بیس ہزار بطور خمس دینا اب اس کی ذمہ داری ہے, چاہے یہ باغ میں لگائے یا کسی اور طرح سے لگائے یا کہیں بھی نہ لگائے, ڈاکو آگے چھین کے لے جائیں, تب بھی ایک سال مکمل ہو گیا, سال مکمل ہو گیا اور لاکھ روپے پر بیس ہزار روپے خمس لگ گیا, تو اب بیس ہزار روپے تو اس کے ذمے میں آ گیا. وہ باغ میں لگائے گا تب بھی بیس ہزار دینا ہے, اور اگر نہیں لگائے گا اس کے پاس پڑا رہے گا تب بھی بیس ہزار دینا ہے, اور ڈاکو بھیا کے لوٹ کے لے گئے تب بھی بیس ہزار اس کو خمس دینا ہے. یہ بیس ہزار خمس اس پر آ گیا, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ کم از کم باغ پر خمس نہیں ہے, اب باغ پر خمس نہیں ہے. یہ تیسرا پہلو ہے, او مالن فی الخمس, یا ایسا مال باغ میں لگایا کہ جس میں خمس تھا, کا اربع سنت سابقہ, جسے سابقہ سال میں پیسہ کمایا تھا اس کا پیسہ تھا, ولم یخرج خمس ہو, مگر اس کا خمس نہیں نکالا گیا, بغیر نکالے ہوئے پیسہ اس نے باغ میں لگا دیا, تو باغ پر تو خمس نہیں ہوگا مگر جو ایک لاکھ روپیہ اس نے لگایا اس ایک لاکھ روپے کا بیس ہزار اس کے ذمے میں آ گیا. کا انشترا ما غرسہ فیہ بثمن علی الذمہ ووفاہ مما یجب فیہ الخمس, جو طریقہ کار عام طور پر راج ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ بیس ہزار روپیہ خمس کی صورت میں اس کے ذمے میں, اب اسی پیسے سے اس نے لگایا, غالباً پہلے کے کسی مسائل میں پوری تفصیل میں بیان کر چکا تھا عین اور ذمے میں کیا فرق ہوتا ہے, اب اس تفصیل کو میں دہرانا نہیں چاہتا اس وقت, بڑی لمبی تفصیل تھی اور بہت وضاحت کے ساتھ اس وقت میں نے بیان کی. چنانچہ بیس ہزار روپے ذمے میں اس کے آ گیا کا مطلب کیا ہوگا, اگر چار گنیاں ہوتی نہیں پانچ, پانچ گنیاں ہوتی تو پانچ میں سے ایک نکال دیتا تو خمس کی ادائیگی ہو جاتی. یہ خمس کی ادائیگی کون سی کہلائے گی, عین والی, عین میں سے اس نے ادائیگی کر دی. ذمے والی ادائیگی کیسی ہوتی ہے, ذمے والی ادائیگی میں اور عین والی ادائیگی میں کیا فرق ہے, چار میں سے ایک اگر نکال دی ہے تو جو اس کے پاس مال تھا ٹھیک اسی میں سے خمس نکل گیا, اور ذمے میں اگر بیس ہزار روپے آ گئے ہیں تو لازمی نہیں ہے کہ جو ایک لاکھ کے نوٹ اس کے پاس تھے وہی والے نوٹ وہ خمس میں نکالے, اس کے پاس ممکن ہے کہ ہزار ہزار والے نوٹ ہوں لاکھ روپے, اب اگر وہ خمس کی ادائیگی کرنے جا رہا ہے بیس ہزار روپے تو وہ ہزار والے نوٹ کے بجائے وہ پانچ ہزار والے نوٹ دے دے, وہ ہے نہیں, اس لیے کہ عین میں سے نکالنا اب ضروری نہیں, اب ذمے میں سے نکالنا پڑے گا. ذمے میں نکالنے میں اگر وہ چیز تبدیل ہو جاتی ہے, نوٹ تبدیل ہو جاتے ہیں, کرنسی تبدیل ہو جاتی ہے, تو فرق نہیں پڑتا ہے. چنانچہ جو رقم وہ باغ میں لگا رہا ہے اس رقم کی وجہ سے اب اس کے ذمے میں مال آ جائے گا. نعم یجب علیہ حین اخراج خمس المال المدفوع نفسہ, ہاں یہ اس پر واجب ہو جائے گا کہ جو بیس ہزار, جو ایک لاکھ میں سے بیس ہزار کا خمس بنتا تھا وہ بیس ہزار روپے اس کو خمس کی ادائیگی میں ادا کرنے پڑیں گے. اس سے غرض نہیں ہے کہ کون سے نوٹ ادا کرتا ہے, اس لیے کہ بیس ہزار ذمے میں ہیں اس کے. وَأَمَّا إِذَا صَرَفَ عَلَيْهِ مِنْ رِبْحِ السَّنَةِ قَبْلَ تَمَامِهَا فَيَجِبُ إِخْرَاجُ خُمْسِ نَفْسِهِ مَا غَرَسَهُ وَأَحْدَثَهُ بَعْدَ اسْتِثْنَاءِ مَؤُونَةِ السَّنَةِ. اب آخری بات, اس نے باغ تیار کیا, دیکھیں آج اگر گنجائش نہیں ہوئی تو میں پھر کل اس کو ہمارے ماحول کے اعتبار سے ذرا مثال دے کے اور زیادہ بہتر سمجھاؤں گا, آخری بات, اس نے باغ تیار کیا, آم کا باغ لگوایا مثلا پورا, 1,00,000 روپیہ آم کا باغ لگانے میں خرچہ ہو گیا, مگر یہ 1,00,000 روپیہ اسی سال کی آمدنی کا اس نے لگایا, اسی سال کی آمدنی کا ہے, لہذا ابھی خمس واجب نہیں ہے, اس لیے کہ سال پورا نہیں ہوا. خمس واجب ہوتا ہے سال پورا ہونے کے بعد, ابھی سال پورا نہیں ہوا تھا, لہذا اس 1,00,000 روپے پر خمس واجب نہیں تھا, لہذا یہی 1,00,000 روپے اس نے باغ بنوانے کے لیے لگا دیا. اب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں ہاں, اب جب سال پورا ہوگا, اس 1,00,000 روپے کو سال جب بھی پورا ہو جائے, 1 مہینے بعد ہو جائے, 2 مہینے بعد ہو جائے سال پورا, تو اب 1,00,000 روپے پر خمس نہیں دینا ہے, اب جو باغ کی اشیاء یا باغ کی چیزیں گویا اس پر خمس دینا ہے. لہذا اب خود بذات خود اس باغ سے خمس نکالنا ہے. پہلے 1,00,000 روپے پر 20,000 روپے ذمے میں آ جاتا, اب 1,00,000 روپے پر ذمے میں نہیں آئے گا, بلکہ باغ میں جو کچھ لگ گیا ہے تو اس باغ کا اس کو خمس نکالنا پڑے گا. جی صحیح, ہاں سوال اب سنیں ان کا, سوال یہ ہے کہ فرض کیجیے کہ ایک قمیض مارکیٹ سے خریدی ہوتی, اگر سال پورا ہو جاتا تو اس قمیض پر مجھے خمس دینا پڑتا, مثلا 200 روپے کی قمیض تھی, 200 روپے پر خمس دینا پڑتا, اور اگر میں قمیض استعمال کر لیتا تو کوئی خمس نہیں ہوتا, اس لیے کہ قمیض استعمال ہو گئی. اگر اس نے 1,00,000 روپے باغ میں لگا دیے تو 1,00,000 روپے اس کے تو استعمال ہو گئے, تو باغ میں لگ گئے, پھر اس باغ پر کیوں خمس ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم اپنی گھریلو اشیاء اپنے استعمال میں لے کر آ جائیں تو استعمال کے بعد اس پر خمس نہیں ہوتا ہے, لیکن اگر ہم اپنی چیزیں اور اپنا مال کاروباری مقاصد میں استعمال کریں تو استعمال کے باوجود اس پہ خمس ہوگا. یاد رکھیے, اگر فرض کیجئے کہ کسی نے اپنا ایک دفتر بنوایا, دفتر بنوانے میں اس کے 2,00,000 روپے لگ گئے دفتر بنوانے میں, مگر دفتر بنایا ہے کاروبار کرنے کے لیے, تو اب دفتر میں اس نے فرنیچر لگایا ہے, اس نے وال پیپر لگایا ہے, اس نے پنکھے لگائے ہیں, اس نے اسپلٹ لگایا ہے, اے سی لگایا ہوا, یہ ساری چیزیں ہیں, اور ساری کی ساری چیزیں استعمال ہو گئیں, مگر اس کے باوجود سال کے آخر میں اس کو خمس دینا پڑے گا, اس لیے کہ یہ کاروبار کے لیے کیا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اب خمس دینا پڑے گا جب ہم ان چیزوں کو بیچنے جائیں, جب اس نے اسپلٹ خریدا تھا تو 60,000 کا تھا, لیکن اب یہ بیچنے جائے گا 4 مہینے استعمال کرنے کے بعد تو 60,000 کوئی نہیں دے گا, 60,000 نہیں دے گا, 40,000 دے گا, تو 40,000 پر خمس ہوگا, تو استعمال کے باوجود اس پر خمس ہوگا. تو ایک نقطہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے, اگرچہ یہ مسئلہ میں کئی بار پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ استعمال میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس چیز میں استعمال ہوا ہے. اگر گھریلو معاملات میں استعمال ہوا ہے تو ایک مرتبہ استعمال ہو جائے کوئی خمس نہیں, لیکن کاروباری مقاصد میں اگر استعمال ہو رہا ہے تو 10 مرتبہ بھی استعمال ہو تب بھی جب خمس کی تاریخ آ جائے گی تو اس پر خمس دینا پڑے گا. چنانچہ یہ باغ جو اس نے استعمال میں لے لیا ہے, اگر یہ اپنے ذاتی استعمال میں لیتا, ذاتی استعمال میں لیتا کا مطلب کیا ہے کہ اس کو اپنے گھر والوں کے لیے مثلا ایک وہ کیا کہتے ہیں جو پکنک منانے جاتے ہیں فارم ہاؤس بنا دیتا, اپنے گھر والوں کے لیے مثلا فارم ہاؤس بنا دیتا, وہ تو کوئی حرج نہیں تھا بھائی, یہ کروڑ پتی آدمی تھا, اگر 1,00,000 روپے کا اس نے فارم ہاؤس بنا دیا تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, استعمال کر سکتا اپنے گھر. جیسے انسان اپنی زندگی میں اچھی گاڑی استعمال کر سکتا ہے, اچھا مکان استعمال کر سکتا ہے, اچھی اشیاء استعمال کر سکتا ہے, اسی طرح سے اس نے اچھا باغ بنوا لیا استعمال کرنے کے, تو گھریلو مقاصد کے لیے ہوگا تو خمس نہیں ہوگا, لیکن کاروباری مقاصد کے لیے تو خمس ہے. جی ہاں, ایک سوال اور ہے, ویسے اس کے جواب آگے آئیں گے, مگر ابھی چونکہ سوال پوچھ لیا تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر فرض کریں چیریٹی بیسڈ بزنس ہو, اب چیریٹی بیسڈ بزنس تو نہیں کہیں گے, وہ اصل میں خدمت خلق ہی ہے, جیسے ایڈی والے کر رہے ہیں مثلا, انہوں نے مثال پیش کی ہے تو جتنا بھی چیریٹی کا کام کرنے والے ہوتے ہیں ان پر کوئی خمس نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ ان چیریٹی کی رقوم کا اور مال کا کوئی مالک نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ پیچھے سے مالک بن کے بیٹھ جائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا کوئی مالک نہیں، جو ڈونیشن ملتا ہے اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا، وہ تو کار خیر کرنے والے، خدمت کرنے والے، ہاں خدمت کرنے والے نہ بھی ہوں فرض کیے تنخواہ لینے والے ہیں، تو تنخواہ لینے والے بھی اس ادارے کے ملازم ہیں، خود مالک نہیں، لہذا ان ساری چیزوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ جی ہاں، جو آپ آخری بات ہے اس کی کہ باغ میں سے خمس دینا ہے، اس میں عین ممکن ہے کہ زمین پر بھی خمس واجب ہو، تو زمین کے عین میں سے دینا ہے یا اشیاء کے عین میں سے دینا ہے؟ دونوں کے عین میں سے دینا ہے، اگر دونوں پر خمس واجب ہو گیا ہے، یعنی زمین پر بھی خمس واجب ہو گیا ہے اور باغ پر بھی خمس واجب ہو گیا ہے، تو دونوں کے عین میں سے دینا ہے۔ آج یہ الگ بات ہے کہ چونکہ عین میں سے نکالنا مشکل ہوتا ہے، دینا مشکل ہوتا ہے، خود باغ والا پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو مشاہدین نے پھر اس کی رقم دینے کی اجازت دے دی ہے، لہذا رقم بھی نکال دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر اصل معاملہ یہ ہے کہ عین پر خمس واجب ہوگا۔ اس طرح نقطے کو آپ پیش نظر رکھیے، اور میری ایک گزارش اور بھی پیش نظر رکھیے کہ خمس کے جتنے بھی مسائل آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ابھی اس کو حتمی اور مکمل نہ سمجھیں، اس لیے کہ ایک کے بعد ایک مسئلہ آتا جا رہا ہے اور نئی نئی چیزوں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو پہلی بات اگر سنی ہوگی تو سمجھ میں ایسا آئے گا کہ بس یہاں یہ بات ختم ہو گئی، نہیں ختم نہیں ہو گئی، آگے اس کے مزید تفصیل آ رہی ہے۔ تو جتنے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، اگر آپ آگے بیان کرنا چاہیں تو یہ ذہن میں رکھ کے بیان کریں کہ ابھی اس کی تفصیل اور آگے آ سکتی ہے، یہ مسئلہ مکمل نہیں ہوا، ابھی اس کی تفصیل مزید آگے آ سکتی ہے۔ تو یہ والا مسئلہ بھی عبارت کی حد تک میں نے مکمل کر دیا ہے، مگر ہمارے موجودہ ماحول کے اعتبار سے اس کی کیا بہتر مثال بن سکتی ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گی۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل طاہرین، باب الاول صلوات علیہ وسلم۔